الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، اگرچہ میں نے اس سے پہلے سورۃ المومنون کی شروع کی 10 آیات میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان کی 7 صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان پر یعنی ان کے اختیار کرنے پر 2 عظیم بشارتیں عطا فرمائی ہیں، ایک دنیا اور آخرت کی فلاح اور دوسرے جنت الفردوس کی عطا. لیکن محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، اس لیے یہ مضمون میں یہاں چھوڑ کر آج انشاءاللہ تعالی محرم کے مہینے کے متعلق اور عاشورے کے روزے کے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو سورۃ المومنون کی باقی صفات جو ابھی بیان نہیں ہوئی ہیں انہیں بیان کر کے جنت الفردوس کا تعارف انشاءاللہ کراؤں گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ان 7 صفات پر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بشارت اور خوشخبری دی ہوئی ہے، ہم زیادہ سے زیادہ ان کو حاصل کرنے کی فکر کریں. محرم کا مہینہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور اس سے سن ہجری کا آغاز ہوتا ہے، یعنی اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ ہے اور یہ ذوالحجہ پہ جا کے پورا ہوتا ہے، جب اللہ جل شانہ نے آسمان و زمین پیدا فرمائے تھے، چاند سورج پیدا فرمائے تھے، اسی وقت سے سال کے 12 مہینے بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے تھے، جن میں پہلا مہینہ ماہ محرم ہے اور آخری مہینہ ماہ ذوالحجہ ہے جو گزر چکا ہے. اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم مہینے بنائے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں اور مسلسل ہیں، ایک مہینہ الگ ہے، ایک ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے ایک ساتھ ہیں اور یہ تینوں کے تینوں محترم مہینے ہیں یہ، اور چوتھا محترم مہینہ ہے رجب کا مہینہ، چوتھا رجب کا مہینہ ہے جو محترم مہینہ کہلاتا ہے. تو ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑے محترم اور بڑے مکرم اور بڑے مبارک مہینے ہیں یہ. اور ان کا محترم ہونا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک سب میں ہے. سب شریعتوں میں اللہ پاک نے ان 4 مہینوں کو محترم بنایا ہے. اور جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی اس کے اندر بھی اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے محترم مہینے ہیں. محترم مہینے ہونا کیا مطلب ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے. محترم مہینہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سال کے باقی 8 مہینوں کے مقابلے میں ان مہینوں میں عبادت کرنے کا زیادہ ثواب ہے، نیک کام کرنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے، گناہوں سے بچنے کا زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اس میں یہ حکمت بھی ہے اور اس طرف بھی اس میں اشارہ ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں زیادہ اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائے گا، گناہوں سے بچائے گا، تو انشاءاللہ سال کے باقی 8 مہینوں میں بھی اس کو زیادہ نیک کاموں کی توفیق ہوگی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق ملے گی، اور یہ بہت بڑا فائدہ ہے. اور پچھلی شریعتوں کے اندر ایک اور بھی اس مہین 4 مہینوں میں حکم تھا، وہ یہ کہ کافروں سے جہاد کرنا، دشمنوں سے لڑائی کرنا بھی ان 4 مہینوں کے اندر حرام تھا. ان 4 مہینوں میں دشمنوں سے اور کافروں سے لڑنا بھی اور جہاد کرنا بھی ممنوع تھا، اور یہی حکم حضور کی شریعت میں بھی شروع کے اندر تھا. حضور کی شریعت میں بھی شروع میں یہی حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں کرنی چاہیے اور جہاد کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا، تو وہ رمضان شریف نہیں، وہ انہی مہینوں میں آپ نے حملہ کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ 3 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مکہ مکرمہ حلال کر دیا ہے، اور یہ حکم 3 دن کے لیے موقوف کر دیا ہے. اسی میں آپ نے مکہ مکرمہ فتح فرمایا ہے. تو مکہ مکرمہ فتح ہونے تک ہماری شریعت میں بھی یہ حکم باقی تھا کہ ان 4 مہینوں میں، یہ ایسے محترم مہینے ہیں کہ اس میں کافروں سے لڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، لیکن پھر حضور کی شریعت میں یہ حکم منسوخ ہو گیا. مکہ مکرمہ کے فتح ہو جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس حکم کو منسوخ کر دیا. تو اتنے محترم مہینے ہیں، اب ہماری شریعت میں ان 4 مہینوں میں جہاد کرنا جائز ہے، کافروں سے لڑنا جائز ہے. پہلے ناجائز تھا، اب جائز ہے، کیونکہ یہ حکم منسوخ ہو گیا. باقی ان مہینوں کا محترم ہونا آج بھی باقی ہے، قیامت تک باقی ہی رہے گا. اب یہ ہے تو محرم کا مہینہ تو محترم مہینوں میں سے، لیکن بعض لوگ دو وجہ سے اللہ بچائے اس کو منحوس سمجھتے ہیں. بعض لوگ دو وجہ سے اس محرم کے مہینے کو منحوس مہینہ سمجھتے ہیں. ایک تو اس وجہ سے کہ اس کا نام محرم ہے، اور محرم کے معنی حرام کے ہوتے ہیں، لہذا وہ سمجھتے ہیں یہ مہینہ تو حرام ہے، اور حرام سمجھ کے اور منحوس سمجھ کے شادی بھی نہیں کرتے. بھائی یہ تو حرام مہینہ ہے، تو جب حرام ہے تو اس میں شادی بھی نہیں کرنی چاہیے، حرام ہے نا، یہ سمجھتے ہیں. یہ جہالت ہی جہالت ہے، یہ محض جہالت ہے. اس لیے کہ محرم کے معنی خالی حرام کے تھوڑی آتے ہیں، اس کے معنی محترم کے بھی آتے ہیں. محرم کے معنی محترم، تو یہ ہیں اس کے صحیح معنی، حرام اس کے معنی یہاں نہیں ہے. ویسے محرم کے معنی حرام کیے ہوئے کے بھی آتے ہیں، لیکن وہ معنی یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ یہ معنی مراد ہے کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، چار محترم مہینوں میں سے یہ بھی ایک مہینہ ہے. لہذا اس کو حرام سمجھنا, حرام سمجھ کر کے منوع سمجھنا, منوع سمجھ کے اپنی تقریبات اس مہینے میں نہ کرنا, شادی بیاہ بھی اس مہینے میں نہ کرنا, یہ محض جہالت ہے جس کو دور کر دینا چاہیے. اور ایک دوسری وجہ اس مہینے محترم مہینوں کو منوع سمجھنے کی وہ ہے جو شیعوں کی وجہ سے سنی متاثر ہو کر سمجھتے ہیں. شیعہ کیا, یہ مہینہ غم کا مہینہ کہلاتا ہے, اور وہ اس لیے اس کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, اور پیاسے شہید ہوئے تھے, اور بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا تھا, لہذا وہ کہتے ہیں یہ مہینہ تو غم کا مہینہ ہے, اس لیے وہ اس میں ماتم کرتے ہیں. یکو محرم سے لے کر کے 10 محرم تک ماتم کریں گے, کالے کپڑے پہنیں گے اور غم کا اظہار کریں گے, غم کا بیان کریں گے, روئیں گے, دھوئیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے اور سینہ کوبی کریں گے, ماتم کریں گے اور مجلس عزا قائم کریں گے جس کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہونے کا واقعہ بڑے غمناک انداز میں بیان کر کے روئیں دھوئیں گے. تو اس کو وہ غم کا مہینہ سمجھتے ہیں, اور ان کا یہ سمجھنا بالکل غلط ہے, یہ سمجھنا بالکل غلط ہے اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ. لیکن ان کی وجہ سے بعض سنی مسلمان بھی اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں, اور غم کا مہینہ سمجھ کر کے اس میں خوشی کی تقریبات اور خوشی منانے سے, تقریب منعقد کرنے سے, شادی بیاہ کرنے سے, ولیمے کی دعوت کرنے سے, دیگر تقریبات منعقد کرنے سے شیعوں کی طرح پرہیز کرتے ہیں, یہ تو بھائی بالکل ہی غلط ہے. ان کا موقف ہی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. اب ہمارا ان کے موقف کے مطابق عمل کرنا اور زیادہ غلط ہے. ایک تو یہ کہ ہم غلط کام میں ان کی پیروی کر رہے ہیں, ایک تو ہم غلط پیروی غلط کام میں ان کی پیروی کر رہے ہیں, ان سے متاثر ہو کر کے ہم یہ کام کر رہے ہیں, یہ غلط. دوسرے یہ کہ ہمارے اعتبار سے وہ فرقہ گمراہ فرقہ ہے, روافض کا فرقہ اور شیعوں کا فرقہ جو ہے یہ گمراہ فرقہ ہے یہ, اور گمراہ فرقوں کی مشابہت اور ان کی پیروی اختیار کرنا الگ گناہ ہے, تو دو دو گناہ ہے. اس وجہ سے بھی ہمیں اس مہینے کو خدا نخواستہ ان کی تقلید میں غم کا مہینہ ہرگز ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ جب قرآن شریف میں اللہ پاک نے اس کو محترم فرما دیا تو بس یہ اٹل ہے, اس سے بڑی پکی بات کوئی نہیں ہو سکتی. اور حضور نے اس کو محترم فرمایا ہے تو بس یہ محترم ہے. جب محترم ہے تو ہمیں اس میں اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کرنا بے خوف و خطر کر جائز ہے, بے خوف و خطر جائز ہے, اور بے فکر ہو کر, بے اطمین اور مطمئن ہو کر کے اگر تقریب کرنی ہو تو محرم کے مہینے میں کر لینا چاہیے. ایک تو بھائی یہ حکم سمجھنے کا تھا. دوسرا حکم یہ ہے کہ اس سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے جس کو سن ہجری کہتے ہیں. یہ اسلام مسلمانوں کا سن جو ہے وہ سن ہجری کہلاتا ہے, یعنی حضور نے جس سال ہجرت کی تھی اس سال سے یہ سن ہجری شروع ہوتا ہے, جس کا پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور آخری مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے. اور سن ہجری مسلمانوں کو اپنے عمل میں رکھنا اور اپنے خطوط میں, اپنے معاملات میں, اپنے کاغذات میں, اپنے دعوت ناموں میں اس کا استعمال کرنا فرض کفایہ ہے, جو بہت کم مسلمان جانتے ہیں. یہ فرض کفایہ ہے یہ, اور فرض کفایہ کا درجہ جو ہوتا ہے فرض عین کے بعد ہوتا ہے, سنت موقعہ اور واجب سے اوپر ہے اس کا درجہ. سنت موقعہ اس کے اوپر ہے واجب, اس کے اوپر ہے فرض کفایہ, اس کے اوپر ہے فرض عین. تو یہ فرض عین کے بعد اس کا درجہ ہے, اتنا اونچا درجہ ہے اس کا. اور فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فرض جو فرض کفایہ ہے چند مسلمان ادا کر دیں گے تو باقی کی طرف سے بھی ادا ہو جائے گا اور باقی مسلمان گنہگار نہیں ہوں گے. اور کوئی مسلمان بھی اس پر عمل نہیں کرے گا تو سارے مسلمان گنہگار ہوں گے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے نماز جنازہ, یہ فرض کفایہ ہے, فرض عین نہیں ہے, فرض کفایہ ہے یہ. لہذا چند مسلمان اگر نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو باقی مسلمانوں کا بھی فرض ادا ہو جائے گا, وہ نہیں گنہگار نہیں ہوں گے. اور وہ خدا نخواستہ کوئی مسلمان بھی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا تو سارے شہر والے یا سارے محلے والے گنہگار ہوں گے. اور ہمارے شہروں میں تو اللہ کا شکر ہے نماز جنازہ آرام سے ہو جاتی ہے. سندھ کے اندر تھر پار کر کے علاقے میں بعض علاقے ایسے ہیں کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا بھی وہاں پہ نہیں ہوتا ہے, یعنی کوئی مسلمان ایسا ہے ہی نہیں جو نماز جنازہ پڑھا سکے. حالانکہ نماز جنازہ میں آپ کو یہ مسئلہ بتا دیتا ہوں تاکہ یاد رہے, کبھی موقع آ جائے نماز جنازہ پڑھانے کا تو بعض مرتبہ عام مسلمانوں کو بھی دعائے جنازہ یاد ہی نہیں ہوتی ہے کہ وہ پہلی تکبیر کے بعد سبحان اللہ سبحانک اللہم پڑھتے ہیں, یہ تو سب کو یاد ہوتی ہے بہرحال, لیکن اس کے بعد پھر درود شریف پڑھنا ہوتا ہے یہ بھی سب کو یاد ہوتا ہے, نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہوتی. اس لیے کہ یاد ہی نہیں کی, اور امام کے پیچھے کام چل جاتا ہے کہ یاد ہو یا نہ ہو بس اللہ اکبر کہہ لو تب بھی کام چل جاتا ہے. اگر پڑھانی پڑ جائے تو پھر مجھے لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. تو میں مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی کو دعا یاد نہ ہو تو پرواہ نہیں, اگر کوئی نماز جنازہ نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے اور خالی چار تکبیریں کہہ دے اور سلام پھیر دے تو بس نماز جنازہ ہو گئی, کیونکہ چار تکبیریں چار فرض ہیں, یہ باقی تو سنت ہیں. اور فرض نماز میں سنت چھوٹ جائے جان کر یا بھول کر نماز ہو جاتی ہے, لہذا نماز جنازہ میں بھی اگر اللہ اکبر چار مرتبہ کہہ دیا بس نماز جنازہ ہو گئی, چاہے سبحانک اللہم بھی نہ کہے, درود شریف بھی نہ پڑھے اور نماز جنازہ کی دعا بھی نہ پڑھے, وہ دعا پڑھے تو سنت ہے. تو اگر کبھی ایسی موقع مل جائے تو, مگر میں بتا رہا ہوں اندرون سندھ ایسے علاقے بھی ہیں کہ کوئی نماز جنازہ پڑھانا ہی نہیں جانتا. ہمارے ایک ساتھی وہاں پر گئے تو قبرستان میں گئے تو ان چار پانچ یا آٹھ دس قبریں ایسی بالکل نرالی اور دوسروں سے بالکل الگ اور مختلف اور عجیب قسم کی نشانیاں ان کے اوپر لگی ہوئی. تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ قبریں الگ کیسی ہیں, یہ تو عام قبروں کی طرح نہیں ہے, یہ تو بالکل ہی دوسری قبروں سے تم لوگوں نے الگ نشانی لگا کر کے ان کو الگ کیا ہوا ہے, کیا وجہ ہے اس کی؟ کہ جی یہ وہ لوگوں کی قبریں ہیں جن کو بغیر نماز جنازہ پڑھے دفنایا گیا ہے, اس لیے کہ یہ علاقہ ایسا ہے کہ کسی کو کلمہ نہیں آتا تو نماز جنازہ کہاں سے آئے گی. مسلمان ہیں مگر کلمہ نہیں آتا ان کو, تو مجبوراً بغیر نماز جنازہ پڑھے ان کو دفن کر دیا اور یہ نشانی ان پہ لگائی گئی ہے کہ اگر کوئی ہمیں نماز جنازہ پڑھنے والا بعد میں مل گیا تو اس سے ان کی قبر پہ نماز جنازہ پڑھوا لیں گے, اس لیے ہم نے ان قبروں کو بالکل الگ نمایاں کر کے رکھا ہوا ہے. تو وہاں نماز جنازہ نہ پڑھنے کو سارے علاقے والے گنہگار ہوں گے, کیونکہ فرض کفایہ کسی نے بھی ادا نہیں کیا. ہاں ایک مسلمان بھی اگر نماز جنازہ وہاں پر پڑھ لے گا تو پھر سب کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا, یہ حکم ہے فرض کفایہ کا, یہی اسلامی تاریخ کا حکم ہے کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل میں اس کو رکھیں. اور سعودی عرب میں جو طریقہ ہے وہ اختیار کرنا چاہیے, وہ بہت اچھا طریقہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر چاہے سرکاری کاغذات ہوں یا عام کاغذات ہوں معاملات ہوں, اس میں اوپر اسلامی تاریخ ہوتی ہے مطابق سن عیسوی, یہ اچھا ہے. مگر ہمارے یہاں بس سن عیسوی پر عمل ہے, سن ہجری پر عمل نہیں ہے الا ماشاء اللہ, یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے. لہذا ہم سب جو یہاں موجود ہیں ہم آج سے اپنے کاغذات کے اندر, اپنے معاملات کے اندر, اپنے لیٹروں کے اندر, اپنے کاغذات کے اندر اور اپنے دعوت ناموں کے اندر دونوں تاریخ استعمال کریں, اسلامی تاریخ اوپر لکھیں پھر اس کو مطابق کر دیں سن عیسوی کے, تو اس کی گنجائش ہے, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسلامی تاریخ کو بالکل ہی چھوڑ دینا اور صرف انگریزی تاریخ ہی پر سارے کام کرنا اور اسی کو استعمال کرنا ہے, اسلامی تاریخ کو نظر انداز کرنا, یہ فرض کفایہ چھوڑنے والی بات ہے. اس کی مثال وہی ہے جو قبرستان میں میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ بغیر جنازے کے جن کو دفن کیا گیا تھا جیسے ان کا انجام ویسے ہمارا انجام. تو یہ معمولی بات نہیں ہے, یہ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسلام کو جامع اور مکمل بنایا ہے, اس میں تاریخ بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. سال کے ہمارے 12 مہینے عطا فرمائے, 4 مہینے محترم بنائے, ایسی بات تو کسی اور مذہب میں ہے بھی نہیں. اس لیے ہمیں اسلامی تاریخ کو بھی اختیار کرنا چاہیے اور اپنانا چاہیے. اور اس کے بعد پھر جو عاشورے کا دن ہے وہ بڑا محترم دن ہے. یہ شروع میں عاشورے کا روزہ مسلمانوں کے اوپر فرض تھا, بعد میں پھر اس کا فرض ہونا ختم ہو گیا لیکن مستحب ہونا باقی ہے. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے اور اس دن روزہ رکھنے پر ہمیں ابھارتے تھے اور ہمیں تاکید فرماتے تھے. پھر جب رمضان شریف کے روزے فرض ہو گئے تو پھر آپ ہمیں رمضان عاشورے کا روزہ رکھنے کا حکم بھی نہیں دیتے تھے, منع بھی نہیں کرتے تھے, تاکید بھی نہیں فرماتے تھے, لیکن آپ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے. چنانچہ دوسری حدیث میں ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں. آپ نے ان سے پوچھا تم کیوں رکھتے ہو؟ کہا حضور یہ بڑا عظیم الشان دن ہے, اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا, ان کے لڑکوں کو تو وہ قتل کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ رکھتا تھا, ان سے وہ غلام باندیوں کی طرح خدمت لیتا تھا. تو بنی اسرائیل کی عورتیں ان کی باندیاں تھیں اور ان کے بچے جو تھے وہ قتل کر دیا کرتا تھا. وہ یہ ظلم اس نے ڈھایا, اس کے علاوہ اور بہت سارے مظالم اس نے ڈھائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو عاشورے کے دن فرعون اور اس کے قوم سے نجات عطا فرمائی تھی. فرعون اپنی قوم کے ساتھ اور اپنے لشکر کے ساتھ دریا نیل میں غرق ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی. تو کہتے ہیں اس دن شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاشورے کا روزہ رکھا تھا کیونکہ وہ عاشورے کا دن تھا. آپ نے فرمایا کہ تم سے زیادہ تو ہم نے قریب ہے, لہذا آپ نے بھی رکھا اور صحابہ اکرام نے بھی رکھا. لیکن ساتھ ساتھ بعض صحابہ اکرام نے آپ کو یہ فرمایا کہ حضور یہ لوگ اس دن کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, بڑی اس کی قدر کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اچھا بھائی آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اس کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ ملاؤں گا اور 2 روزے رکھوں گا, یعنی 9 تاریخ کا اور 10 تاریخ کا. اس لیے افضل یہی ہے, افضل اور مستحب یہ ہے کہ جو مسلمان روزہ رکھے وہ 2 روزے رکھے, یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11. 9 اور 10 یہ 2 دن روزے رکھے, یا 10 اور 11 اس روزہ رکھے, 11 تاریخ کا اس کے ساتھ روزہ ملا لے, 2 روزے رکھے تاکہ عبادت کے اندر بھی غیر مسلموں کی مشابہت نہ ہونے پائے. یہ ہے اس میں حکمت اور نقطہ کہ حضور نے عبادت میں بھی یہودیوں کی مشابہت گوارا نہیں فرمائی اور فرمایا کہ اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 2 روزے رکھوں گا تاکہ یہودی 1 رکھتے ہم 2 رکھیں اور ہماری 2 رکھنے ہمارا 2 رکھنے کا عمل ان کے عمل کے مشابہ نہ رہے. ہماری کیسی بدبختی ہے یا ہماری جہالت ہے کہ حضور تو عبادت میں بھی ان کی مشابہت گوارا نہیں کر رہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ گناہوں میں ان کی پیروی کر رہے ہیں. جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ہم ان کی نقالی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی, انگریزوں کی اور غیر مسلموں کی نقل اتار کر وہی کام ہم کر رہے ہیں. جو وہ کر رہے ہیں وہ گناہ, سبق لینا چاہیے نا کہ جب حضور عبادت میں بھی ان کی مشابہت گوارا نہیں کر رہے تو ہم گناہوں میں ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ میں وہ مثالیں دوں آپ کو, آئندہ انشاءاللہ موقع ہو تو میں مثالیں دوں گا. میں ایک اور فضیلت بتلانا چاہتا ہوں, اور عاشورے کے روزے کی ایک فضیلت یہ ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ آپ نے فرمایا جو عاشورے کا روزہ رکھے گا تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے, پچھلے ایک سال کے گناہ صغیرہ معاف ہو جائیں گے. اس لیے 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا روزہ رکھنا چاہیے. لیکن اگر کوئی بیمار ہے, کمزور ہے اور اس میں 2 دن کے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے, تو اس کے لیے خالی عاشورے کا روزہ رکھنا بھی جائز ہے, اگرچہ خلاف اولا ہے اور مکروہ ہے لیکن گنجائش ہے. بہرحال اگر کوئی بیمار ہو, کمزور ہو, تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک ہی رکھ لے. نہ رکھنے سے تو بہتر ہے نا, نہ رکھنے سے بہتر ہے الحمدللہ. اور ایک عاشورے کی فضیلت حدیث ضعیف میں یہ آئی ہے کہ جو آدمی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں سے زیادہ اچھا کھانا کھلائے گا تو سارے سال اس کی روزی میں خیر و برکت رہے گی, اسی گھر میں خیر و برکت ہوتی رہے گی. تو یہ حدیث بھی, یہ فضیلت بھی ہے عاشورے کے دن کی, اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل کیا تو بالکل اس کو خیر و برکت کا ذریعہ پایا. یعنی انہوں نے تجربہ کیا کہ واقعی عاشورے کے دن اپنے گھر والوں کو عام دنوں سے زیادہ اچھا کھانا کھلایا جائے تو گھر کے اندر سارے سال خیر و برکت ہوتی ہے. تو یہ بھی ہے. اب جو روزہ رکھے گا وہ کیسے اس پہ عمل کرے گا؟ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا وہ تو یہ فضیلت حاصل کر لیں گے انشاءاللہ, اور جو روزہ رکھے گا تو وہ کیسے کرے گا؟ تو اس کی بھی میں ترکیب بتا دیتا ہوں. اس کی ترکیب یہ ہے کہ 9 تاریخ گزار کر, محرم کی 9 تاریخ گزار کر مغرب کے بعد عشاء کے بعد کھانا کھلاؤ اور سحری کھا کے روزہ بھی رکھ لو. لوگ دونوں پر عمل ہو گیا, کیونکہ رات تو پہلے آتی ہے نا ہمارے دین میں, دن بعد میں آتا ہے. تو جو 9 تاریخ کا دن گزار کر رات آئے گی وہ 10 تاریخ کی رات ہوگی, اور فضیلت یہ رات دن دونوں کی برابر ہے. رات میں کھاؤ یا دن میں کھاؤ فضیلت حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی. لہذا رات 10 تاریخ کی شب میں اچھا کھانا پکا لو, کھانا کھلا لو, اور پھر روزہ بھی رکھ لو. لو بھائی دونوں باتوں پر عمل ہو گیا, فضیلت بھی ہاتھ سے نہ گئی اور روزہ بھی ادا ہو گیا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس عاشورے کی فضیلت عطا فرمائے اور اس میں روزہ رکھنے کی فضیلت عطا فرمائے. www.dasquran.com